ناظرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام امت مسلمہ کے زوال کے اسباب اور ان کا حل، اس کا یہ تیسرا حصہ آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلے جو دو پروگرامات تھے ان میں ابتدائی گفتگو ہوئی تھی، اور جو دوسرا پروگرام تھا اس کے آخر میں جاوید صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ قرآن مجید علماء کرام کی جو ذمہ داری بتاتا ہے اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر شخص یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر گروہ میں سے چند افراد ایسے ہونے چاہئیں جو دین میں غور و فکر کریں، دین میں تدبر کریں اور پھر اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور بنیادی جو کام تھا وہ انذار کا کام تھا۔ یہیں پر ہم نے اپنے دوسرے پروگرام کو ختم کیا تھا، یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جاوید صاحب، یہ تم میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے ایسے جو کہ دین میں غور کریں، تدبر کریں اور انذار جو ہے وہ اپنے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ دین اس طرح پہنچائیں کہ ان کو انذار ہو۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری گفتگو وہاں پر ختم ہوئی تھی کہ اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے انذار کے نتیجے میں، دعوت کے کام کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو جمع کر لیا ہے اور میں ان کو منظم اب کر چکا ہوں، اور اس منظم گروہ کے نتیجے میں کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں دعوت کا کام بھی چلاتا رہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں جو سیاسی طور پر جو ہے حکمت عملی طے کروں اور اس طرح سے میں اپنی اسٹریٹجی بناؤں کہ مجھے اگر سیاست میں بھی غلبہ حاصل ہو جائے تو اس دین کو نافذ بھی کر دوں، یہ ممکن نہیں ہے کیا؟
یہ دونوں کام اصل میں اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل الگ ہیں۔ جب آپ انذار کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید کی جس آیت میں علماء کو اس کا حکم دیا گیا ہے اس میں ان کی ایک بنیادی ذمہ داری یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ دین کی سچی بصیرت حاصل کریں۔
ٹھیک ہے،
یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ایک ہم وقتی جدوجہد ہے۔ آپ نے اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے، اس کے علوم کو سمجھنا ہے، آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تک رسائی حاصل کرنی ہے، ان کو سمجھنا ہے، اس کے بارے میں اہل علم نے کیا کہا ہے ان کو جاننا ہے۔ آپ جس معاشرے کو خبردار کرنے کے لیے اٹھے ہیں وہ ظاہر ہے آپ کے خبردار کرنے کے نتیجے میں آپ کی جانب متوجہ ہوگا، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ در حقیقت کوئی جزوقتی کام نہیں ہے، اس کام میں آپ کی ساری قوت کھپ جاتی ہے، آپ کے شب و روز اس کی نظر ہو جاتے ہیں، آپ کو اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں آپ پورے معاشرے کو مخاطب کرتے ہیں، جبکہ جس وقت آپ سیاسی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کسی کے حریف ہوتے ہیں، کسی کے حلیف ہوتے ہیں۔ آپ اگر انتخابات لڑیں گے تو اس میں کچھ لوگ آپ کے مقابل میں آ جائیں گے، اس میں آپ کو لوگوں سے ووٹ لینے ہیں، لوگوں کی رضامندی حاصل کرنی ہے، خبردار کرنا ہے، حقیقت بتانی ہے، سچائی کی دعوت دینی ہے، غفلت کے سوتوں کو جگانا ہے۔ اس کام میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی آپ سے راضی ہو؟ اس میں آپ کو پوری سچائی کے ساتھ حق بتانا ہوتا ہے، اور جب حق بتانا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ اس کو آسانی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام، یعنی وہ جلیل القدر ہستیاں جن کو خود اللہ پروردگار عالم نے اس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا، ان کی بات سننے کے لیے کتنے لوگ تیار ہوئے ہیں؟ یعنی سیاست میں تو آپ کو لوگوں کی تائید چاہیے، تو اپنے مخاطبین کے لحاظ سے بھی در حقیقت یہ بود المشرقین رکھتے ہیں دونوں کام۔ ایک کام میں آپ کو اس کی پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کی اپنی مرضی کیا ہے، وہ کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں۔
کنزرویٹیو لوگ ہوتے ہیں،
تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ایک تو پہلو یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے وہ بالکل دونوں کے درمیان کسی جگہ بھی کوئی مفاہمت کرائی نہیں جا سکتی۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو سوسائٹی ہے بحثیت مجموعی، اس کا آپ یہاں تجزیہ کریں، امریکہ میں کریں، برطانیہ میں کریں، کہیں بھی کریں، اللہ تعالیٰ ایک غیر معمولی طریقے سے تقسیم کر کے انسانوں کو پیدا کرتا ہے۔ 60-65% لوگ اس میں کنزرویٹیوز ہوتے ہیں، یعنی قدامت پسند، ایک روایت چلی آ رہی ہے وہ عام طور پر اس میں تبدیلی گوارا نہیں کرتے، اسی میں جیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ سوسائٹی کے استحکام کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ بجائے خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ان کے ہاں بھی تبدیلی آتی ہے، لیکن یہ تبدیلی کا عمل صدیوں میں کہیں ہوتا ہے۔ تو 60-65% جو ہیں وہ ہر معاشرے کے اندر کنزرویٹیوز ہوتے ہیں۔ 20-22% لوگ ایسے ہوں گے جن کے اندر ان کی فطرت، ان کے مزاج، ان کی طبیعت کے لحاظ سے کچھ لبرل ٹینڈنسیز ہوں گی، یعنی وہ اپنے اندر بغاوت کے عناصر رکھتے ہیں، وہ عام طور پر روایت کو توڑ دیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ایسی جو روایت شکنی کی دعوت دے رہی ہو وہ ان کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے، ان کے اندر بڑی کشش ہوتی ہے اس کے لیے۔ لیکن یہ بھی ایک خاص طرح کا طبقہ ہوتا ہے، ہمیشہ بہت تھوڑے 5-10% لوگ کسی سوسائٹی کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کرتے ہیں جو نظریاتی شخصیت رکھتے ہیں، یعنی ان کی دلچسپی چیزوں کو سمجھنے سے ہوگی، ان کے اندر اترنے سے ہوگی، ان کے صغرا کبرا کو متعین کرنے سے ہوگی، وہ ایک استدلالی مزاج رکھتے ہوں گے، وہ جو موجود چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی تنقید کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ان کے ہاں اصل چیز دلیل بن جائے گی۔ اس طرح کے لوگ بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں، یعنی وہ چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ ہی نظریاتی رکھتے ہیں، نہ وہ قدامت پسندانہ ہوتا ہے نہ وہ جدت پسندانہ ہوتا ہے، وہ اپنی ذات میں حقیقت کی تلاش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ زمین کا نمک ہوتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہی۔ ہمارے ہاں بھی جو بڑی بڑی تنظیمیں بنی، تحریکیں اٹھیں، تو آپ دیکھیے کہ یہ چند لاکھ لوگ تھے کہ جنہوں نے ان کی بات کو سمجھا، جانا، ان کے لٹریچر کو پڑھا، ان کے استدلال سے متاثر ہوئے۔ بہت تھوڑی تعداد ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں کی۔ ان لوگوں کے بلبوتے پر آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ سوسائٹی پر فکری لحاظ سے اثر انداز ہو جائیں، سوسائٹی کے سوچنے کے انداز کو بدلنے کی جدوجہد کر سکیں، ایک ایسی قوت سوسائٹی کے اندر فراہم کر سکیں جو خیر کا ایک بہترین نمونہ بن سکے، یعنی اپنے علم کے لحاظ سے بھی، اپنے عمل کے لحاظ سے بھی۔ لیکن ان کی بنیاد پر آپ انتخابات کیسے جیت سکتے ہیں؟ اصل میں یہی وہ غلط فہمی ہے جس غلط فہمی میں پڑھ کر لوگ پے در پے پھر غلط اقدامات بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کی ایک بڑی ہی غیر معمولی تاریخ ہے، اگر آپ یہاں بھی اس کو دیکھیں، دوسرے ممالک میں بھی اگر آپ اس کو دیکھیں، یعنی جو مذہبی تحریکیں اٹھتی ہیں، عام طور پر ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ ہماری بات سننے لگ گئے اور ہم ایک معقول بات کر رہے ہیں اور ہماری بات مبنی پر دلیل ہے اور اس کو ہم بڑے محکم طریقے سے پیش کر سکتے ہیں، تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ لوگ بھی جوک در جوک ان کو ووٹ دینے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، یعنی آپ اس کا بار بار تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، یہ حقیقت بالکل سامنے آ جائے گی۔ سیاسی معاملات میں عام طور پر کنزرویٹیوز ہیں جو آگے بڑھتے ہیں، لبرلز کے لیے بھی کوئی جگہ موجود ہوتی ہے، اس لیے کہ سوسائٹی اسٹیٹس کو کے خلاف بغاوت کا بھی ایک جذبہ پیدا اپنے اندر کر لیتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قدامت پسند لوگ بھی اس میں بہہ جاتے ہیں کسی خاص صورتحال میں، لیکن یہ کہ وہ نظریاتی لوگ بن جائیں، وہ چیزوں کو اس زاویے سے دیکھنے لگ جائیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو اس وجہ سے ان دونوں کاموں کو الگ الگ سمجھ لینا چاہیے۔ علماء کے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو خبردار کریں، ان کو آخرت کے بارے میں توجہ دلائیں، مذہب کا بنیادی موضوع موت ہے، اس کے بارے میں ایک ایک دروازے پر دستک دیں، اللہ کی کتاب کی شرح وضاحت کریں، لوگوں کی تعلیم کا اہتمام کریں۔ یہ کوئی معمولی کام ہے، یعنی اس کام کے ساتھ تو آدمی کے لیے ایک عمر نوح بھی اس کو مل جائے تو تب بھی اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا آسان نہیں ہے۔
جاوید صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر سوسائٹی میں جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں وہ 5%, 7%, 10% اس سے زیادہ نہیں ہوتے، تو گویا آپ تو یعنی اسٹیٹسٹکس کے فگرز دے کر یہ طے کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظریاتی لوگ چونکہ موجود ہی نہیں ہیں سرے سے، یا بہت کم موجود ہیں، تو وہ نظریاتی لوگوں کے یعنی مجھے دعوت دینے کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں۔ علماء اگر انذار کا کام بھی کرتے رہیں تو انہیں پتہ ہے کہ وہ پوری سوسائٹی کو بہرحال متحرک نہیں کر سکتے، کچھ بھی کر لے نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں نظریاتی لوگ ہی کم ہیں۔ جب ایک پوٹینشیل ہی کم ہو موجود، تو اس کا مطلب وہ چیز بارآور ہو نہیں سکتی یا سمریات نہیں ہو سکتی۔
دیکھیے، آپ نے سوسائٹی کو پیغام پہنچایا، دعوت پہنچائی، اس کے نتیجے میں لوگوں کے اخلاق میں کوئی تبدیلی آ گئی، ان کے کردار میں تبدیلی آ گئی، انہوں نے اپنے سوچنے کے انداز میں کچھ تغیر کر لیا، وہ عملی لحاظ سے بہتر ہو گئے، یہ ممکن ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ اپنی جو کمٹمنٹ ہے اس کو تبدیل کر لے، اس کے لیے خاص طرح کا نظریاتی ریاض چاہیے ہوتا ہے، یہ عام طور پر لوگ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بارہا یہ دیکھا ہوگا کہ جب ایک مرتبہ ایک سیاسی رومان قائم ہو جاتا ہے تو آپ جس حد تک چاہیں اس پہ تنقید کرتے رہیں، لوگوں کا وہ رومان قائم رہتا ہے، وہ آسانی کے ساتھ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس میں بعض اوقات بڑا وقت لگتا ہے۔ تو یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے کہ لوگ سیاسی رائے کیسے قائم کرتے ہیں، یعنی وہ نظریاتی گفتگو کر لیں گے، بحث کر لیں گے آپ کے ساتھ، ایک چیز سے انسپائر بھی ہوں گے، لیکن جس وقت آپ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو سیاست کی ضرورتیں بالکل الگ ہیں۔ سیاست کی ضرورتیں نظریاتی سے زیادہ عملی ضرورتیں ہیں، یعنی وہاں آپ نے بجلی کا بحران دور کرنا ہے، وہاں آپ نے سڑکیں فراہم کرنی ہیں، وہاں آپ نے امن و امان کا بندوبست کرنا ہے۔ تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ جب لوگ اس طرح کے لوگ، یعنی علماء کو، فضلاء کو، اس طرح کے لوگوں کو ووٹ نہیں دیتے یا ان کو اس حیثیت سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو بہت ٹھیک فیصلہ کرتے ہیں، ان کو یہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ یعنی یہ کام ہی اپنی نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ ہے۔ ایک صاحب علم آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ خلوت میں جائے، حقائق کو دریافت کرے۔ دیکھیے، ایک سائنسدان ہے مثال کے طور پر، وہ لیبارٹری میں جائے گا، آپ کے لیے بہت کچھ ایجاد کر کے لے آئے گا،
وہ سیاستدان نہیں بن سکتا۔
وہ سیاستدان ضروری نہیں ہے کہ بن سکے۔ سیاستدان ہونا یہ ایسے نہیں ہے کہ چونکہ میرے فالوورز ہیں، میرے ساتھ کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، وہ 2-4-5 ہزار لوگ اور وہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہر آدمی کو مل جاتے ہیں موجود ہیں. اس وجہ سے اس کی بنیاد پر آپ لوگ مجھے ایک سیاسی رہنما بھی مان لیں گے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے, اگرچہ قیام پاکستان سے پہلے ہمارے یہاں اقتدار کی سیاست نہیں تھی, اس میں جتنے رہنما بھی پیدا ہو رہے تھے وہ ایک بڑا قومی مسئلہ تھا جس میں اپنی قوم کی نمائندگی کر رہے تھے. یعنی اگر وہ اس سے پہلے کہ پاکستان کی تحریک اٹھے سیاست میں سرگرم تھے, تو اس وقت بھی آزادی جو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا آدرش ہے, اس کی بنیاد پر جدوجہد ہو رہی تھی. اور اس کے بعد اگر پاکستان کی تحریک چلی تو اس میں بھی پیش نظر یہ تھا کہ ایک پوری قوم, یعنی جو مسلمان قوم ہے, وہ اپنے حقوق کے لیے لیڈر کا انتخاب کر رہی ہے. اس میں بھی علامہ اقبال موجود تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح بھی موجود تھے. اب دیکھیے لوگوں کا فیصلہ کیا تھا.
بالکل صحیح ہے,
جہاں تک علامہ اقبال کے علم کا, ان کے فضل کا, ان کی فلسفیانہ شخصیت کا, ان کی شاعری کا, ان کے ادب کا تعلق ہے, اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو قائد اعظم کی جگہ دے دی جائے. جو کام قائد اعظم کر سکتے ہیں وہ قائد اعظم ہی کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کر رکھی ہوئی ہے. اس میں یہ جو بات کہی جاتی ہے, حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کو بڑی گہری نظر سے آپ دیکھیں تو یہ بالکل سمجھ میں آنے کی بات ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے صحافی ہیں, آپ یہ دیکھیے بہت اچھے کالم لکھتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اگر حکومت ان کے مشورے سے کام کر رہی ہو تو اگلے دن یہاں دودھ کی نہریں بہ جائیں گی, ہر چیز بالکل درست جگہ پہ آ جائے گی. لیکن انہی لوگوں سے ذرا کہیے کہ عوام کے پاس جائیں, حیرت انگیز طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ان کا کالم پڑھتے ہیں, داد دیتے ہیں, ان کی عزت بھی کرتے ہیں, وہ ان کو چار ووٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یعنی اس معاملے میں لوگوں کے انتخاب کے اسباب بالکل الگ ہوتے ہیں. اور یہ صرف میں آپ کی گزارش عرض کروں گی, یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہوتے, امریکہ اور برطانیہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی وہاں پر بھی سیاست دان اہل علم سے استفادہ کرتے ہیں, ایسے تھنک ٹینک بن جاتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ ان کے علم و فضل سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اس طرح کے لوگ, ہاں البتہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو بڑی پارٹیاں ہیں یا ان کی لیڈرشپ ہے, وہ جب اپنے لیے جگہ پیدا کر لیتی ہے, لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں, تو ٹیکنوکریٹ کی حیثیت سے وہ ایسے لوگوں کو بھی لے آتے ہیں. وہ در حقیقت ان لوگوں کا کمال نہیں ہوتا, بلکہ اس سیاسی عمل کے نتیجے میں جو اعتماد لیڈروں کو حاصل ہوتا ہے اس کی بنا پر لوگ ان کی بات مان لیتے ہیں. تو اس حقیقت کو ہمارے ملک میں بھی لوگوں کو سمجھنا چاہیے, باہر بھی سمجھنا چاہیے. سیاسی حقائق بالکل الگ ہیں, اور کسی فکر, کسی نظریے کی تبلیغ, دعوت, یہ بالکل ایک الگ چیز.
ٹھیک ہے جاوید صاحب, یہ آپ نے, یہ پہلا ماڈل تھا جس میں کہ میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ اگر علماء یہ دونوں کام کریں تو کیسا ہے. آپ نے بڑا خوبصورتی سے اس کو انالائز کیا. دوسرا ایک ماڈل ہم لیتے ہیں, وہ ماڈل یہ ہے کہ مطلب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, یہ علماء کے کام کرنے کرنا جو ہے وہ انذار ہی کا کام ہے, وہ انذار کے نتیجے میں اگر میں یہ سمجھوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے پاس اتنی افرادی قوت ہوگی کہ اب میں جو ہے وہ پاور پولیٹکس میں آ جاؤں, تو کیا یہ درست ہوگا؟ یعنی اس وقت اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت اپنے اس مکی دور سے گزر رہا ہوں, میں صرف دعوت کا کام کروں اور اپنے افراد تیار کروں, اور جب میں یہ محسوس کروں کہ اب وہ مکی دور ختم ہو گیا میرا, اب میں مدنی دور کے اندر داخل ہو رہا ہوں, تو اب میں پاور پولیٹکس میں آ جاؤں, مگر پہلے میں اپنا پورا فوکس انذار پر ہی رکھوں, یہ درست ہے؟
یہ دیکھیے, آپ ایک ایسے معاشرے میں چلے گئے ہیں جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے قبائلی معاشرہ تھا. قبائلی معاشرے کی اپنی سائنس ہوتی ہے, وہ کیسے کام کرتا ہے, مدینہ میں کیا ہوا. یعنی اگر آپ تاریخ کو اٹھا کے پڑھیں تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں کوئی سیاسی جدوجہد نہیں ہوئی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی ہے, مکے میں دی, بہت تھوڑے لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوئے. یعنی لوگوں نے اندازہ کیا ہے, آپ اگر دیکھیے سیرت نگاروں نے کم و بیش بتا دیا ہے کہ 235 کے قریب گھرانے تھے جو مسلمان ہوئے, جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. ہوا یہ کہ وہاں کے رؤسائے قبائل, دیکھیے جن کو سیاسی اعتماد حاصل تھا, وہ لوگ مسلمان ہو گئے. انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے قبول کر لیا. یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. یہ ایسا ہی واقعہ ہے جس طرح کا واقعہ مصر میں ہوا. یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام نے کوئی سیاسی جماعت نہیں بنائی تھی, باہر نکل کے کوئی سیاسی جدوجہد نہیں کی تھی, لوگوں سے ووٹ نہیں مانگے تھے, بادشاہ متاثر ہو گیا ان سے. یعنی جس شخصیت کو سیاسی اعتماد حاصل تھا, بادشاہوں کو کیسے حاصل ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. قبیلے کے شیوخ کیسے یہ اعتماد حاصل کر چکتے ہیں, یہ بھی ایک الگ چیز.
پاسبان مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے,
یہ خیر وہ تو ایک دوسری چیز ہے کہ ایک پوری کی پوری قوم اٹھی اور اس نے آ کر تاخت و تاراج کر دیا مسلمانوں کے علاقوں کو, اور پھر وہ خود مسلمان ہو گئے. ہے یا فتنہ تاتار کے افسانے سے, وہ ایک الگ چیز ہے. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک قبائلی نظام میں اصل میں اقتدار پہلے سے جن لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے, اگر وہ کسی ایسی شخصیت کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں, جیسے کہ سیدنا یوسف کے معاملے میں ہوا، یہ ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ اس کو دور حاضر کی سیاسی جدوجہد پر قیاس ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت آپ قومی ریاست کے دور میں جی رہے ہیں، یہاں پر اگر آپ نے جمہوریت کا طریقہ اختیار کیا ہے تو جمہوریت میں باہر لوگوں کے پاس جانا ہے، آپ کو ووٹ لینے ہیں، لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنے پروگرام سے متعلق کرنا ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر کے دیکھ لیجئے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ کو اپنی نظریاتی شخصیت کی قربانی دینا پڑے گی، اپنا وہ جامہ اتارنا پڑے گا، ایک نیا لباس پہننا پڑے گا، ایک نئی دنیا تخلیق کرنی پڑے گی۔
اس ایک نیا لباس اگر مجھے پہننا پڑتا ہے تو وہ نئے حالات کے اندر پہنوں گا نا میں، مطلب میں اس حالات میں، ان حالات میں نہیں پہن رہا۔ نئے حالات جب میں، یہ سیاسی بصیرت مجھے ہو جائے گی یا مجھے اندر سے یہ فیلنگ ہوگی کہ اب وہ نئے حالات شروع ہونے والے ہیں، تب وہ نیا لباس پہنوں گا نا میں، اس سے پہلے تو نہیں پہن رہا۔
پہلا اتارنا پڑے گا نا، میں نے یہی کہا تھا نا کہ پھر آپ اس کام کو چھوڑ دیں گے۔ یعنی جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تھا، آپ نے اس کے لیے کچھ اپنی صلاحیت بہم پہنچائی تھی، آپ نے دین میں کچھ بصیرت حاصل کی تھی، اس کو پھر آپ چھوڑ دیں گے، پھر آپ سیاسی کام کریں گے۔ تو سیاسی کام کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پھر آپ اپنی عصبیت پیدا کریں گے، کوئی سیاسی پارٹی بنائیں گے جیسی سیاسی پارٹیاں بنائی جاتی ہیں،
کوئی منفرد منشور ہوگا،
کوئی کچھ نہ کچھ ہوگا نا۔
بالکل۔
اچھا، پھر اس میں آپ سیاسی حقائق کو دیکھیں گے، اور سیاسی حقائق کہاں پائے جاتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیت کو بھی ہمارے اس علاقے میں، اس لیے کہ پاکستان تو یو پی کے لوگ نہیں بنا رہے تھے نا، تائید کر رہے تھے، وہ جن علاقوں میں پاکستان بننا تھا وہ جاگیرداری نظام تھا، وہاں پر وہ لوگ موجود تھے جن کو آپ آج کی اصطلاح میں الیکٹیبلس کہتے ہیں۔
ٹھیک۔
انہیں لوگوں کا مرہون منت ہونا پڑتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کتنی غیر معمولی مقبولیت کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب میدان میں آئے۔
صحیح۔
یعنی پہلی مرتبہ ہمارے ہاں جو لبرل نقطۂ نظر ہے اس کو لیڈرشپ میسر ہوئی، اور بڑی غیر معمولی لیڈرشپ میسر ہوئی، اس کے باوجود یہ سب کرنا پڑا۔ تو پھر آپ کو وہ راستہ چھوڑ دینا پڑے گا، چھوڑ دیجیے۔ یعنی میں کسی آدمی کو اس کا پابند تو نہیں کرتا کہ اگر وہ ڈاکٹر ہے تو اسے ڈاکٹری رہنا چاہیے، لیکن از راہ کرم ان دو چیزوں کو ملانے کی کوشش نہ کی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک مذہبی جماعت بنائی ہے یا ایک مذہبی ادارہ قائم کیا ہے، لوگ اس مذہبی ادارے کے ساتھ مذہب سیکھنے کے لیے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وابستہ ہوئے ہیں، آپ کو خیال ہوا کہ ان کی تعداد لاکھ دو لاکھ ہو گئی ہے، اب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر میں سیاست کر سکتا ہوں۔ یہ لوگ ہی اور ہیں، یہ سوسائٹی کے اندر سے نکلے ہوئے وہ لوگ ہیں جو چیزوں کو نظریاتی بنیاد پر دیکھتے، قبول کرتے، رد کرتے۔ ان کی محبت، ان کی عقیدت یہ بالکل اور جگہ سے پیدا ہوتی ہے، یہ کوئی سیاسی گروہ اپنی نیچر کے لحاظ سے نہیں ہوتا۔ اس کو آپ جب اس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کریں گے تو آپ غلط سے غلط در غلط اقدام کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ کو پھر دوسری دنیا اختیار کرنی پڑے گی، پھر آپ کو دوسرے رفقا تلاش کرنے پڑیں گے، پھر دوسرے لوگوں کے دروازے پر جانا پڑے گا، تو وہ پہلا کام اس کے نتیجے میں لازماً ختم ہو جائے گا، اور کسی دوسرے کام کے لیے کوئی دوسری صورت اختیار کریں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیے، آپ ذرا مشرق وسطیٰ میں جائیے، اسی طرح ترکی میں جائیے، وہاں بھی اس طرح کی تحریکیں اٹھیں اور انہوں نے لوگوں کے اندر بیداری پیدا کی۔ وہاں چونکہ آمریت تھی تو اس وجہ سے ان تحریکوں کو سیاسی لحاظ سے بھی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس سب کچھ کے باوجود آخر میں سیاسی جماعتیں بنانی پڑی،
ایسا ہی ہوا۔
یعنی دوسرے مرحلے میں پھر ایسے لوگ سامنے لانے پڑے کہ جو سیاسی لحاظ سے لوگوں کو متاثر کر سکیں، قریب لا سکیں، اور موجود سیاسی حقائق کے اندر سے راہ نکال سکیں۔ دیکھیے مثال کے طور پر ترکی میں تو آپ یہ جانتے ہیں نا کہ سیکولرزم نے استبداد کی صورت اختیار کر لی تھی۔ یہ نظریہ جب بھی کبھی ریاست کا دین بنتا ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر استبداد پیدا ہو جاتا ہے، تو وہاں بھی استبداد پیدا ہو چکا تھا۔ اس کے خلاف جدوجہد بھی لوگ کرتے رہے، دین بھی بیان کرتے رہے وہاں پر، اور صوفیانہ تحریکیں بھی اٹھتی رہیں، بہت سے لوگ یہ کام کرتے رہے، لیکن پھر ایک سیاسی گروہ اٹھا جس نے سیاسی طریقے سے اپنی حیثیت قائم کی۔ یعنی اسی طرح وہ میدان میں آئے، عوام کی خدمت کی، اس کے نتیجے میں لوگوں کے ان کے ساتھ جذبات وابستہ ہوئے، یہاں تک کہ پھر وہ اقتدار میں آ گئے۔ تو آپ کو لازماً پھر دوسری طرح کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔
ٹھیک ہے،
اس لیے اس دونوں کاموں کی نیچر کو سمجھ لینا چاہیے،
اور یہ بالکل الگ الگ کام ہیں،
دونوں بالکل الگ الگ کام ہیں، ان کو ملانے کی کوشش نہ کیجیے۔ آپ کا دل ایک کام میں نہیں لگ رہا، آپ دوسرا کام کرنا چاہتے ہیں، دوسرا کام کر لیں۔
ٹھیک ہے۔ اچھا جاوید صاحب، آپ کی یہ جو دونوں ماڈل میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان دونوں ماڈل کا جو کنکلوژن آپ سے ملا وہ یہ کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ کام ہیں، اور علماء کا کام بہرحال صرف اور صرف انذار کرنا ہی ہے۔ ہم ایک تیسرے ماڈل کی طرف آتے ہیں جو کہ پاکستان میں موجود ہے۔ ایسی جماعتیں بھی ہیں جو صرف اور صرف انذار کا کام، دعوتی کام کرتی ہیں، ان کا سرے سے پولیٹکس کے ساتھ، پاور پولیٹکس کے ساتھ، سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ صرف انذار اور دعوت کا کام کرتی ہیں، اس کے باوجود وہ معاشرہ تو کیا فرد میں بھی وہ تبدیلی نہیں لا پا رہیں، تو اس کا مطلب کہ یہ بنیادی طور پر سارے کے سارے ماڈل ہی غلط ہیں یا کوئی اور ان میں پرابلم ہے جو جس کی وجہ سے تبدیلی نہیں آ پا رہی؟
یہاں پھر دیکھیے وہی غلطی ہو رہی ہے کہ جس وقت کوئی شخص دعوت کا کام کرنے کے لیے اٹھتا ہے, وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہے, ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا چاہتا ہے, تو اس میں آپ یہ توقع کیوں کرتے ہیں کہ فوری طور پر کوئی نتائج نکل آئیں گے؟ وہاں تو یہی ہوگا, یعنی ان کا ہدف یہ نہیں ہوتا. پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آدمی کوئی کام کر رہا ہے اس کا ہدف کیا ہے. جب ایک عالم انذار کے لیے اٹھتا ہے یا اس کے لیے کوئی ادارہ بناتا ہے یا کوئی تنظیم قائم کرتا ہے تو اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف یہ ہے کہ سچائی کو واضح کر دیا جائے, حقیقت کو آخری درجے میں لوگوں تک پہنچا دیا جائے, دین کی حجت اتمام کے درجے میں قائم کر دی جائے. یہ دنیاوی ہدف ہے.
ٹھیک.
اور اخروی ہدف کیا ہے؟ کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر سے پاکیزہ نفس انسانوں کا انتخاب کر رہا ہے, اس کی جنت کے لیے اس انتخاب میں ہم بھی کچھ اپنا کردار ادا کریں. تو یہاں اہداف ہی بالکل الگ ہیں. جو اس طرح کی جماعتیں یا تنظیمیں اٹھتی ہیں
پھر بھی کچھ بھی نہیں آ رہا, یعنی 5%, 10% کچھ تو تبدیلی نظر آئے سوسائٹی میں. یعنی یوں سمجھ لیجئے, بلکہ میں اگر زیادہ وہ نہ کروں تو 60 سال پہلے پاکستان میں شاید خیر اور شر کا جو ریشو تھا اس میں خیر کچھ پھر بھی بہتر تھا, اور ان 60 سالہ جد و جہد کے بعد اب خیر تو اور زیادہ کم ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے, یعنی اس میں ڈیکریمنٹ ہو رہا ہے دعوتی کام اور انذار کا کام خالصتاً کرنے کے باوجود.
دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی قوم کی حالت میں بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے, اس میں تبدیلی کیسے آ سکتی ہے, اس کی بہتری کے لیے کیا اقدام ہے, ان دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں. دین کی دعوت بالکل الگ چیز ہے اور کسی قوم کی تعمیر کا کام بالکل ایک الگ چیز ہے. دین کی دعوت کے نتائج جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ہاں نکلے ہیں, آج کا کوئی انسان اس سے مختلف کیسے نکال دے گا؟ یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کے نتائج قرآن میں بیان ہو گئے, کیا نکلے تھے؟
80, 85, 82 افراد. اسی
سیدنا لوط علیہ السلام کی دعوت کے نتائج کیا نکلے تھے؟ یعنی آپ کو معلوم ہے
بیوی بھی ان کے ساتھ نہیں.
قرآن تصویر کھینچتا ہے کہ وہ آخری رات کس طرح وہ اپنے شہر سے نکلے ہیں. اسی طرح آپ دوسرے پیغمبروں کی دعوت کا اندازہ کر لیجیے. میں نے عرض کیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, یعنی آخری پیغمبر, خدا کی تائید حاصل ہے, خدا کا الہام, قرآن جیسی کتاب آپ کی زبان سے لوگوں تک پہنچ رہی ہے, قرآن انذار کے لیے اتارا جا رہا ہے, اس کے باوجود مکے کا رد عمل کیا ہے؟ یعنی ایک جگہ جو آپ کو شب و روز دیکھتی ہے, جس کے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, جانتے ہیں پہلے سے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ بالکل الگ کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے کسی داعی حق کے ذہن میں کہ لوگ مان جائیں, لوگ میری بات کو قبول کر لیں, تو آپ ذرا قرآن نکال کے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. علیک البلاغ, آپ پر پہنچانے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. الین الحساب, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں. اور پھر بہت یعنی تحدید کے انداز میں بعض جگہوں پر کہا ہے کہ یہ دنیا میری بنائی ہوئی ہے, میں ان کا خالق ہوں, یہ انسان میری مخلوق ہے, میں ان کو چاہتا سب کو ہدایت پر لے آتا, میں نے ان کو آزادی دی ہے, میں نے دنیا میں ان کے امتحان کے لیے ان کو بھیجا ہے. آپ کا کام یہی ہے کہ آپ یہ پیغام پہنچائیں. آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے, حوالدار بنا کر نہیں بھیجے گئے, آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی گئی. تو یہ از راہ کرم اس کام کی پہلے فطرت کو سمجھ لیں. یہ کام بالکل الگ کام ہے, اس لیے اس کو نتائج کے لحاظ سے نہیں دیکھا جاتا. اس کو دیکھنے کے لیے 3 بنیادی معیارات ہیں. یعنی جو لوگ کام کرنے کے لیے اٹھے ہیں کیا وہ اس کے اہل ہیں؟ دوسری چیز, وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں انہوں نے حق پر کوئی کمپرومائز تو نہیں کیا؟ یعنی سچائی کی دعوت دی ہے, سچائی کو دریافت کیا ہے, سچائی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے, سچائی کو بے کم و کاست لوگوں تک پہنچا دیا ہے. لوگوں نے اگر ان کو پتھر مارے ہیں تب بھی پہنچا دیا, گالیاں دی ہیں تب بھی پہنچا دیا ہے, ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تب بھی پہنچا دیا. میں نے عرض کیا کہ اتمام حجت کے درجے میں پہنچا دیا.
ٹھیک ہے.
اور وہ اس دنیا کے اندر سے کچھ لوگوں کو بہرحال خدا کی راہ دکھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس میں تعداد کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی. اصل اہمیت اس چیز کی ہے کس درجے کے لوگ انہوں نے, کتنے پاکیزہ نفس لوگ انہوں نے پیدا کر دیے. آپ نے جن جماعتوں اور تنظیموں کی طرف اشارہ کیا ہے, قطع نظر اس کے کہ ان کا کانٹینٹ کیا ہے, اس میں ہو سکتا ہے کہ میں کسی چیز پہ تنقید کروں, لیکن ان کے نتائج اس اعتبار سے کوئی معمولی نہیں ہے. اگر آپ پیغمبروں کے نتائج سے تقابل کر کے دیکھیں, بہت غیر معمولی دور حاضر میں. یعنی لاکھوں لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی بات مان رہے ہیں. اب انہوں نے کانٹینٹ کیا پیش کیا ہے, لوگوں کو دیا کیا ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. کام کرنے کا طریقہ کیا اختیار کیا ہے, وہ بھی ایک الگ بحث ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ان کاموں کو آپ اس زاویے سے دیکھیے ہی نہیں. یعنی کسی معاشرے, کسی سوسائٹی کی تعمیر کیسے ہوتی ہے, اس کے طریقے بھی الگ ہیں, اس کے اجزاء بھی الگ ہیں، اس کے لیے کیا کام کرنا چاہیے وہ کام بھی بالکل الگ ہے۔ یہ دین کی دعوت ایک الگ چیز ہے اور یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔
جاوید صاحب، یہ تو ایک آپ نے یہ جو بات کی ہے، اس سے تو مزید کچھ سوالات یہ پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ٹاپک امت مسلمہ کے زوال کے اسباب ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جو سوسائٹی ہے، جو قوم ہے، اس کی تعمیر کے جو ہے وہ سٹیپس الگ ہیں، اس کے تعمیر کے ذرائع الگ ہیں، اور وہ پورا پروسیجر الگ ہے، جبکہ دین بالکل الگ چیز ہے۔ کیا دین قوموں کے کردار کی تعمیر کرنے کے لیے نہیں آیا؟
میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ہم نے ایک پروگرام میں اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ دین کس لیے آیا ہے۔ یعنی دین اس لیے آیا ہے کہ ایک دن مجھے اور آپ کو موت سے دوچار ہونا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس عظیم حادثے پر متبع کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ اس کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں آنے والی ہے، تمہیں اس میں آنکھ کھولنی ہے، اس میں تمہارے اعمال کا حساب لیا جانا ہے، اس دنیا میں تمہارے لیے جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی ہوگی، اس کی تیاری کرو۔ اور اس کی تیاری کس طرح ہوگی؟ کہ مجھے اپنے آپ کو پاکیزہ نفس بنانا ہے۔ دین کا ہدف تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے، تو اس لیے دین کا ہدف بھی الگ ہے، وہ یہاں کی بات نہیں کر رہا۔
پاکیزگی وہ قوموں کی تعمیر کے اندر لازمی جزو ہے نا،
ایک عنصر ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میرے اندر اخلاقی پاکیزگی پیدا ہو جائے، اس درجے کی پیدا ہو جائے کہ میں خدا کی جنت کے لیے منتخب کیا جاؤں، یہ بالکل الگ چیز ہے، اور دنیا میں جینے کے لیے مجھے کیا چیزیں چاہیے، یہ بالکل الگ چیزیں ہیں۔ یعنی یہ چیز بھی ایک کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن دنیا میں اس سے پہلے بھی تجزیہ کر کے بتا چکا ہوں آپ کو کہ قوموں کی تعمیر علم اور اخلاق میں برتری سے ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی قوم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دین کا کردار اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کس درجے کے ہیں، ان کے اندر انسانیت کا شعور کتنا ہے، ان کو آپ نے طبعی علوم میں کس حد تک رسوخ بخشا ہے، ان کو آپ نے زندگی کے حقائق سے کس حد تک متعلق کیا ہے۔ دیکھیے، زندگی کے حقائق میں معیشت کے ذرائع موجود ہیں، ایک مادی دنیا ہے جس کے اپنے تقاضے موجود ہیں، آپ کسی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں مختلف اقوام ہیں، ان کا اختلاط ہے، ان کے مقابل میں آپ کو بات کرنا ہوتی ہے، اسی طریقے سے آپ کی اجتماعی اخلاقیات کا کیا حال ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو مل کر کسی قوم کی تعمیر کا باعث بنتی ہیں۔ یہ جدوجہد بنیادی طور پر تعلیم اور تربیت کے میدان میں ہوتی ہے، تو دین میں بھی ظاہر ہے کہ یہ کام کیے جاتے ہیں، لیکن وہاں ہدف بالکل الگ ہے۔ یہاں اگر آپ اپنی قوم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری قوم کے لیے تعلیمی ادارے کیسے قائم کیے گئے ہیں، ہم نے اپنا تعلیمی نظام کیسے بنایا ہے، ہم اپنی قوم کو کن اہداف کے تحت تعلیم دے رہے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہماری قومی آمدنی ہے اس کا کتنا حصہ ہم تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں، ہم نے لوگوں کو دنیا میں جینے کا کتنا سلیقہ سکھایا ہے، دنیا میں جو چیزیں اہمیت رکھتی ہیں ان چیزوں کو اپنے لیے استعمال کرنے کے لیے ہم نے کیسی ان کی تربیت کی ہے۔ یہ بالکل ایک الگ کام ہے۔
جاوید صاحب، یہ جو آپ فرما رہے ہیں، یہ ساری تو آج دور جدید کے اندر ہم ہیں اور یہ ظاہری کے ساری چیزیں، لیکن آپ کی اس بات سے اگر میں ماڈل 1400 سال پرانا ماڈل اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو معاشرہ تھا وہ سالہا سال ان میں جنگ ہوتی ہے تو جنگیں چلتی رہتی تھیں، وہاں پر لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، قبائلی نظام تھا، لوٹ ماری ہوتی تھی، لوگ ایک دوسرے کے گروہ پر حملہ کر دیتے تھے، یہ سارے کے سارے معاملات تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ کوئی ایجوکیشن سسٹم تو نہیں تھا، وہ دین ہی کی تو تعلیم تھی، دین کی تعلیم ایسی تھی کہ وہ باہمی شیر و شکر ہو گئے، والذین معاؤ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ جو کہ ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، روادار نہیں ہوتے تھے، وہ ایک ساتھ بیٹھنے لگے، غلام اور آقا ایک ساتھ ہمیں نظر آنے لگے، یہ ساری کی ساری دین ہی کی تو دعوت تھی، دین نے اخلاق کی تعمیر کی، قوموں کی تعمیر کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
جو آپ نے تقریر فرمائی ہے یہ کہاں واقع ہوئی تھی؟ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت دی، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوا، لوگوں نے اوجڑی پھینک دی، لوگوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔
جو لوگ ایمان لائے ان کی تربیت ہوگی، یہ کہہ رہا ہوں،
کتنی تعداد؟
جو ایمان ہی نہیں لائے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے۔
آپ کی قوم 20 کروڑ ہے۔
نہیں نہیں، وہ کم تعداد کم تھی، لیکن جتنی بھی
زمین آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے۔ مجھے آپ 15 لوگ دے دیجئے، ان کے اوپر مجھے محنت کرنی ہے۔ ایک استاد کو آپ نے 25 لوگ دے دیے، انہوں نے کہا کہ یہ طالب علم ہے، ان کو آپ کو پڑھانا ہے، آپ ایک جمع غفیر اس کے سامنے پیش کر دیں۔
نہیں جاوید صاحب، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا بھی جس نے میری دعوت سنی اس کو میں نے اپنے اسی دین کی دعوت پیش کی، اور اس دین کی دعوت ہی کے ثمرات یہ ملے کہ وہ قوم جو ہے اس کے اندر بنیادی تعمیر
قوم کہاں، چند افراد
قوم
میں بہت فرق ہے نا۔ ایسے میں چند افراد آپ کو نکال دیتا ہوں، یہاں سے بھی ہزاروں لاکھوں نکال دیتا ہوں، یعنی جو دعوتیں یہاں اٹھی ہیں انہوں نے بھی لاکھوں لوگوں کی زندگی تبدیل کر دی ہیں. ایسے علماء ہیں کہ جن کے گرد و پیش میں آپ دیکھیے ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے غلط کام چھوڑ دیے, جنہوں نے بڑے بڑے اپنے کاروبار برباد کر لیے جس چیز کو دین کا تقاضا سمجھا. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں قطع نظر اس کے کہ میں کتنا شدید اس سے اختلاف رکھتا ہوں, بے شمار لوگ ہیں جو اس وقت دنیا بھر سے لڑ گئے ہیں دین کے لیے, انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا, وہ غاروں میں چلے گئے, انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے. یعنی ایک چھوٹی سی اقلیت کے اندر تبدیلی پیدا کرنا یہ ایک بالکل الگ چیز ہے, انقلابی جماعتیں پیدا کر دیتی ہیں. انبیاء علیہ السلام بھی کبھی
کامیاب اقلیت ہی نے تو اتنا بڑا جمع غفیر تھا نا. دیکھ جب خطبہ حجۃ الوداع ہوا ایک بہت بڑی صحابہ کی جو تعداد تھی وہ اس میں کیا تھا, اس میں اندر جو چیز جو آپ نے جو
پھر آپ دعوت سے اٹھے اور آپ ان نتائج تک پہنچ گئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبہ قائم ہونے کے بعد حاصل ہوئے, یہ بات کے نتائج ہیں. آپ میدان دعوت کے نتائج کا تجزیہ کیجیے نا, یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب میں اقتدار حاصل ہو گیا, یہ اس کے نتائج ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں. اس سے پہلے وہ منظر نہیں نظر آیا جس قرآن مجید نے جس کی تصویر کھینچی ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا, اور یہ سب ملا کے بھی کتنے تھے, 1,00,000 سے کچھ زیادہ. دیکھیے وہاں خدائی ارادہ کام کر رہا تھا, اس وجہ سے جو لوگ اس کو ایک سیاسی عمل کے طور پر دیکھتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ نبوت اور رسالت کی تاریخ سے بالکل ناواقف ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں اپنے کسی پیغمبر کو مبعوث کرتا ہوں تو پھر میں نتائج نکالتا ہوں, اس کے بعد میری عدالت زمین پر برپا ہوتی ہے, یہ میرے لیے ہوگی, یہ آپ کے لیے ہوگی. اس کے قوانین بالکل الگ ہیں. یعنی وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ سلطنت ایران کو خط لکھا جاتا ہے اور وہ خط کو پھاڑ دیتا ہے کسرا, اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خط نہیں پھاڑا اس نے, اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے. یہ آپ کا مقام ہے, یہ میرا مقام ہے, یہ نسبت خاک رہا بعالم پاک, ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں, یہ دنیا بالکل الگ دنیا ہے.
یہ میرا مقام تو نہیں ہے لیکن مجھے تو یہ ایک چیز ہے نا کہ جو دین ہے ہمارا, وہ دین اگر بنیادی کردار کی تعمیر ہی نہ کر سکے تو پھر وہ دین کیسا ہے دین؟
یعنی پہلے آپ نے دین کا ایک مقصد خود متعین کر لیا, اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ اب میں اس دین کو کیا کروں. دین نے اپنا یہ مقصد کہاں بیان کیا؟ دین تو یہ کہتا ہے کہ میں ایک دعوت اور پیغام لے کے آیا ہوں کہ تم کو,
آپ نے فرمایا نا کہ مجھے دین کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنے رب کے حضور جو ہے وہ پیش ہونا ہے, تو اس کے لیے مجھے اپنے کردار کو سنوارنا,
پاکیزہ بنانا ہے اپنے آپ کو.
جی
یہ پاکیزہ کتنے لوگ بنائیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کروڑوں کے اندر سے 10 بھی بنا لیں گے تو ٹھیک ہے, یعنی وہاں ہدف تعداد ہے نہیں, آپ ماپ اس کے لحاظ سے رہے ہیں. قرآن مجید کی کس آیت میں تعداد کو موضوع بنایا گیا ہے؟ وہاں تو یہ زیر بحث ہی نہیں.
میں کچھ اور کہہ رہا ہوں,
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کروڑوں انسانوں کے اندر سے اگر میں 10 پاکیزہ نفس کا بھی اپنے لیے انتخاب کر لیتا ہوں کافی, 2 کا کر لیتا ہوں تب بھی کافی. آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم لوط کے بارے میں مجادلہ کیا, آپ دیکھیے بائبل میں وہ نقل ہوا ہے, ان کا اگر 10 راست باز ہو, اگر 5 راست باز,
اگر 4 ہوں,
تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں پہلے وہ بات اللہ تعالیٰ سے پوچھ لینی چاہیے نا. یعنی ان کے پیش نظر یہ ہے, اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کس مصیبت میں پڑ گئے ہیں کہ کتنے لوگ بات مان رہے ہیں اور کتنے لوگ نہیں بات مان رہے. یہ کام مجھے اگر کرنا ہے تعداد کے لحاظ سے تو میں سب کو ایک دین پر لے آؤں گا, اس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے.
جاوید صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر دین جو ہے وہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے, میں یہ مقصد سمجھ گیا, لیکن میرے اندر میرے کردار کے اندر کوئی تعمیر نہیں ہوئی, کوئی کردار سازی نہیں ہوئی, میرے کردار میں کوئی ترقی نہیں ہوئی, تو کیا یہ دین کا مقصد میری حد تک پورا ہو گیا؟
نہیں پورا ہوا. دین تو آپ کو آپ کے باطن سے بدلنا چاہتا ہے, یعنی آپ تو ظاہر کی بات کر رہے ہیں, وہاں سے بدلنا چاہتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ آپ پاکیزہ نفس ہو جائیں, آپ کا باطن پاکیزہ ہو جائے, آپ کے اندر پاکیزہ روحانیت آ جائے, وہ یہ چاہتا ہے آپ سے.
ٹھیک ہے,
لیکن کس لیے چاہتا ہے؟ اس لیے تاکہ آپ اپنے پروردگار کے حضور میں پہنچے تو سرخرو ہو جائیں. دیکھیے اس دنیا کے اندر منافقانہ اخلاق بھی اختیار کر لیا جائے تو دنیا بہتر ہو جائے گی, یعنی دنیا کی بہتری افادیت پر بھی ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نے دیانتداری اختیار کرنی ہے, دیکھیے دین میں دیانتداری کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے باطن سے اٹھے.
ٹھیک ہے,
لیکن آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. اگر آپ نے دنیا میں اپنے کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے بھی دیانتداری اختیار کر لی ہے,
بالکل صحیح,
تو دنیا میں اس کے نتائج نکل آئیں گے. اس لیے یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. دیکھیے یہ ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. یعنی کسی معاشرے کے اندر اگر دینی دعوت ہے یا اس کے اندر لوگوں کو آخرت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے تو یہ بھی اثر انداز ہوگی.
ٹھیک ہے,
لیکن یہ دونوں کام اپنے الگ اہداف رکھتے ہیں. یعنی یہاں ایک باطنی تبدیلی ہے جو مقصود ہے، جبکہ قوموں کی تعمیر میں ایک ظاہری تبدیلی ہے جو مقصود ہوتی ہے۔ لوگوں کو طبعی علوم سے مناسبت پیدا ہو جائے، وہ محنت کرنے لگ جائیں، وہ دنیاوی نتائج کو اہمیت دینے لگ جائیں، وہ دنیا کی قوموں نے جو حقائق پیدا کر دی ہیں ان حقائق کو سمجھنے لگ جائیں۔ یعنی یہاں اہداف بالکل الگ ہیں۔ یہ چیز کہ ایک آدمی کے اندر پاکیزگی آ گئی، اس نے اپنے اخلاق بہتر بنا لیے، یقیناً اس کا دنیا میں بھی اس سے روشنی پھیلے گی، لیکن یہ دونوں کاموں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا۔
ٹھیک ہے، اچھا جاوید صاحب، اب ہم ذرا وائنڈ اپ کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ ہم نے زوال کے کچھ اسباب تو بیان کیے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حل کی طرف اگر ہم آئیں تو آپ نے ایک اس کا حصہ تو آپ نے بتایا کہ دین کیا دعوت پیش کرتا ہے، پھر اس کے تین طبقے ہیں مختلف، وہ کس طرح سے ہیں۔ اوور آل اگر ہم امت مسلمہ کو دنیا میں اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایک حیثیت دلانا چاہتے ہیں، تو کیا بنیادی اسٹیپس ہیں جو ہمیں لینے ہوں گے؟
دیکھیے، اس وقت امت مسلمہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ سیاسی لحاظ سے، ہم دنیا میں آ جائیں
جی،
سیاسی لحاظ سے اس وقت کو 50-55 ممالک میں تقسیم ہے۔
ٹھیک ہے،
مختلف اقوام ہیں، انہوں نے اپنی اپنی حکومتیں قائم کر رکھی
ہیں۔
آپ ان میں بہتری لا سکتے ہیں، یعنی اتنا پوٹینشیل موجود ہے لوگوں کے اندر، اس کی کچھ مثالیں بھی موجود ہیں، جیسے آپ ترکی میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے آپ ملیشیا میں دیکھ سکتے ہیں، انڈونیشیا بھی اس راستے پر چل نکلا ہے۔ یعنی اگر آپ ایک اچھا جمہوری نظام قائم کر لیتے ہیں، آپ جمہوری روایات کو مستحکم کرتے ہیں، آپ کے دانشور، آپ کے علماء، یہ سب مل کے قومی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی اب علماء کا ایک کردار وہ ہے جو انہوں نے دین کے حوالے سے ادا کرنا ہے، ایک دوسرا کردار بھی ہے ان کا، وہ سب کے سب قومی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ کو اپنے بجٹ کا بہت بڑا حصہ تعلیم پر خرچ کرنا ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اعلیٰ تعلیمی ادارے بنانے ہیں، ان کو ان چیزوں کی تعلیم دینی ہے جن کی بنیاد پر دنیا میں سر اٹھا کے جیا جاتا ہے۔ آپ ایک ایسے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں جس معاشرے کے اندر آپ بدھ بھی ہوں گے، مسیحی بھی ہوں گے، کیونکہ یہ قومی ریاستیں ہیں، تو ان قومی ریاستوں کی اپنی ایک اخلاقیات ہے، اس اخلاقیات کو آپ نے کس حد تک لوگوں تک پہنچا دیا ہے، یعنی ایک ایسی سوسائٹی جس کے اندر مختلف مذاہب کے لوگوں کو برابر کی سطح پر رہنا ہے، جس میں برابر کے حقوق ان کو حاصل ہونے ہیں، جس میں آپ نے قومی تعمیر کے کام میں سب کو شریک کرنا ہے۔ آپ نے آئین کیسا بنایا ہے، آپ نے دستور کیسا بنایا ہے، آپ اپنے بجٹ کو کیسے خرچ کر رہے ہیں، یہ وہ تدابیر ہیں جو تدابیر اگر سلیقے کے ساتھ کی جائیں۔ اگر آپ نے سیاسی جماعتیں بنائی ہیں تو ان سیاسی جماعتوں کا کلچر کیا ہے، وہ واقعی جماعتوں کے طور پر کام کر رہی ہیں؟ اس کے بہت اچھے ماڈل اس وقت مغربی دنیا میں موجود ہیں، آپ نے ان میں خامیاں بھی ہیں، آپ نے کس حد تک ان کے مطابق اپنے یہاں کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو سیاسی نظام ہے اس میں آپ کو ایک بیوروکریسی چاہیے ہوتی ہے، آپ کو ایک منظم فوج چاہیے ہوتی ہے، آپ کو اسی طرح بہت سے ادارے بنانے پڑتے ہیں، جیسے سپریم کورٹ ہے، عدلیہ کا ایک پورا نظام ہے، احتساب کے ادارے ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ نے کس شفاف انداز میں بنایا ہے،
اداروں کو مستحکم کرنا،
یہ ایک بڑا کام ہے۔ اس بڑے کام کے لیے آپ نے ایک اسٹریٹجی بنائی، ایک حکمت عملی بنائی، آپ کی پوری قوم اس میں شریک ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی قوم کی تعمیر ہو سکتی ہے اور آپ اچھی حکومتیں قائم کر سکتے ہیں، لوگوں کو کچھ بہتر زندگی دے سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں اہداف بالکل تبدیل ہو گئے، کرنے کا کام بھی بالکل تبدیل ہو گیا، یعنی یہ آخرت کی منادی جو ہے وہ اب نہیں ہو رہی، بلکہ آپ کے سامنے دنیا ہے، دنیا میں جینے کے اہداف ہیں، دنیا میں جینے کی ضرورتیں ہیں، دنیا میں آپ کس طریقے سے اپنے روزمرہ معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر آپ خرچ کر رہے ہیں، آپ ان کو سامنے رکھ کر حکمت عملی بنا رہے ہیں، آپ اس کو سامنے رکھ کر ادارے مضبوط کر رہے ہیں، یہاں بالکل اور کام ہے جو آپ نے کیے ہیں۔ یہاں اگر کوئی حکومتیں بھی وجود میں آئیں گی یا دانشور بھی کام کر رہے ہوں گے، تو سب مل کے وہ اسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ بالکل الگ نوعیت کا کام ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کے اندر اگر دین بھی ہے اور لوگ تزکیے کی دعوت بھی دے رہے ہیں اور اچھے علماء کرام بھی ہیں، تو یہ چیز کنٹریبیوٹ کرے گی، لیکن اس پورے کام کو آپ کو کرنا ہے، یعنی اس کے نتیجے میں ایک مجموعی قومی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ کام ہے جو آپ کو کرنا چاہیے قومی سطح کے اوپر۔ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ وہی ہے کہ اپنی قوموں پر توجہ دیں اور ان قوموں کو بہتر سے بہتر مقام پر لے جانے کی کوشش۔
اب ہم بالخصوص اگر پاکستان کے تناظر میں بات کریں، آپ نے سب سے پہلا جو پوائنٹ آپ نے بتایا، تعلیم بتائی آپ نے، اب تعلیم جو ہے جاوید صاحب وہ کس سطح پہ، یہ جیسے ہم دیکھتے ہیں زمینی حقائق کے لحاظ سے اگر آپ پریکٹیکل اگر سجیشن دیں، تو اس وقت ہمارے پاس تعلیمی انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو گیا ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، بہت سارے ایسے گاؤں دیہات ہیں جہاں اسکول کی عمارتیں تک نہیں ہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر ہم آج یہ طے کریں کہ ہاں ہمیں تعلیم پر توجہ دینی ہے، تو کیسے اس کو ممکن کیسے بنایا جائے گا؟ انفراسٹرکچر ہی اویلیبل نہیں ہے، ہمارے کریکولم بھی ڈفرینٹ ہیں، ہمارا تعلیمی سیٹ اپ بھی الگ الگ ہے، کس طرح سے ہوگا، کیسے کریں گے ہم؟
دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ تعلیم آپ کے لیے پہلی ترجیح ہے، یعنی آپ نے اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے، یہ آپ کی پہلی ترجیح ہے۔ یہ پہلی ترجیح ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کے منشور میں پہلی ترجیح ہوگی، یہ ان کی گفتگوؤں میں پہلی ترجیح ہوگی، یہ ان کی حکمت عملی اور ان کی منصوبہ بندی میں پہلی ترجیح ہوگی، اور جس وقت آپ قومی وسائل خرچ کرنے لگیں گے تو پھر بھی اس کو پہلی ترجیح ہونا چاہیے نا۔
بالکل ہونا چاہیے،
یعنی آپ کی پہلی ترجیح،
بجٹ بنائیں گے تو
ظاہر ہے کہ اس کو پہلی ترجیح ہونا چاہیے، تو پھر یہ 1.5% اور 2.5% تو نہیں ہوگی نا، پھر یہ اس سے بہت اوپر جائے گی۔
ٹھیک،
یعنی حقیقت میں تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے ہاں جو کچھ آپ جنگ و جدال پہ خرچ کرتے ہیں وہ تعلیم پہ خرچ ہونا چاہیے، یہ ترتیب الٹ جانی چاہیے۔ موجودہ زمانے نے آپ کو سرحدوں کے تحفظ کی ضمانت دی ہے، یہ ضمانت آپ کو بین الاقوامی قانون دیتا ہے، اگر آپ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنی قوم کی تعمیر کو اپنی پہلی ترجیح بنا لیں تو آپ کے پاس جو کچھ ہوگا اس میں سے زیادہ آپ اس پر خرچ کریں گے، پھر آپ کا اصل منشا یہ ہوگا کہ کسی جگہ پر بھی کوئی بچہ غیر تعلیم یافتہ نہ رہ جائے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جو بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں ان کو تعلیم یافتہ بنائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خود انسان پیدا ہو رہے ہیں، آپ نے اپنی قوم کو دیکھنا ہے کہ اس میں عدم توازن نہ پیدا ہونے پائے۔ عدم توازن ہمیشہ آبادی سے پیدا ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ آبادی کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر کیا ہے، یعنی ایک نہایت غلط نقطہ نظر ہم نے قائم کر رکھا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا کام تو اصل میں ایک تعلق پیدا کرنا ہے، اس تعلق کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے گا، جبکہ جو کام بھی اللہ تعالیٰ آپ سے لیتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ اس عقل کو استعمال کریں۔ آبادی کا افریت آپ پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ وسائل میں اور وسائل کو خرچ کرنے والوں میں ایک عدم توازن پیدا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے لیے ہم نے کوئی جدوجہد کی ہے، اس پر کوئی روپیہ خرچ کر رہے ہیں، اس میں لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، اس معاملے میں جو لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات ہیں اور بدقسمتی سے مذہب کی غلط تعبیر نے بھی پیدا کر دی ہے ان کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی چیز نہیں۔ اچھا، آبادی کے اندر ایک متوازن اضافے تک پہنچانے کی کوشش کرنا، تعلیم کو اپنا اولین ہدف بنانا۔ اب تعلیم پر آ جائیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تعلیم کے دنیا میں دو حصے ہیں، یعنی یہ انسان نے بہت تجربات سے سیکھ لیا ہے۔ تعلیم کا ایک دور وہ ہے کہ جس میں بچہ خود فیصلہ نہیں کرتا، یعنی انسان کا معاملہ یہ تو نہیں ہے کہ میری آپ کی عمر میں آسمان سے نازل ہو جاتا ہے، وہ ایک والدین کے یہاں پیدا ہوتا ہے، والدین اس کے بارے میں ایک فیصلہ کرتے ہیں، معاشرہ فیصلہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور تب کہیں جا کر وہ اس جگہ پہنچتا ہے جہاں وہ اپنے فیصلے خود کر سکے۔
ٹھیک،
تو اس کی ایک واضح تقسیم کر لی گئی ہے کہ 12 سال کی تعلیم معاشرہ دیتا ہے، 12 سال کے بعد فرد کا اپنا انتخاب ہوتا ہے وہ کیا بننا چاہتا ہے۔ اچھا، اس عرصے کے دوران میں اس کی صلاحیت کیا ہے، رجحان طبع کیا ہے، وہ کن چیزوں کا ایپٹیٹیوڈ رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں کچھ حد تک نمایاں ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کو 12 سال کی تعلیم کے بارے میں یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کے بچوں کو کیا تعلیم دینی ہے، یعنی یہ تعلیم چونکہ دینی ہی معاشرے میں ہے، یہ تعلیم کیا ہونی چاہیے، اس میں کون سی زبانیں پڑھائی جانی چاہیے، اس میں ذریعہ تعلیم کیا ہونا چاہیے،
کریکولم،
اس میں آپ نے اسکلس کیا پیدا کرنی ہے، یعنی یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس اہم معاملے پر آپ نے دیکھا ہے کبھی سیاسی جماعتوں کو بیٹھے ہوئے، کبھی دانشوروں کو گفتگو کرتے ہوئے، یعنی یہ تو شب و روز کے کرنے کا کام ہے۔ آپ کے اس وقت 3-4 تعلیمی نظام چل رہے ہیں، عام طور پر کہا جاتا ہے یکساں نظام تعلیم، یکساں نظام تعلیم کے تقاضے کبھی پورے کرنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں، اگر ایک گروہ ایک بات کرتا ہے دوسرا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، دوسرا قبول کرتا ہے تو تیسرا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کے اوپر غور کرنا قومی سطح پر بیٹھ کر کہ ہم نے اپنے بچوں کو ان 12 سال میں، یعنی ان 12 سال کی تعلیم براڈ بیس ہونی چاہیے، وسیع البنیاد ہونی چاہیے، کسی بچے کو ان 12 سال میں ڈاکٹر نہیں بنایا جا سکتا، انجینئر نہیں بنایا جا سکتا، عالم نہیں بنایا جا سکتا، اس میں تو اصل میں یہ دریافت کرنا ہے کہ اس کو آگے جا کے کیا بننا ہے، تاکہ ہم اس کو ضروری ٹولز فراہم کر دیں، آلات فراہم کر دیں، اور یہ ضروری آلات وہ چیزیں ہیں جو اپنی ذات میں بالکل سیکولر ہوتے ہیں۔
ٹھیک،
یعنی ایک علاقے کے اندر کون سی زبانیں آنی چاہیے، دوسرے میں کون سی آنی چاہیے، آج کے دور میں کون سی زبانیں اس کو آنی چاہیے، ماضی میں کیا آنی چاہیے تھی، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو آپ ایک جگہ بیٹھ جائے۔ اچھا، جو معاشی حقائق دنیا میں موجود ہیں، اس لیے کہ ایک آدمی نے جب دنیا میں آنکھ کھولنی ہے تو کل اپنے لیے کچھ کمانا بھی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اس وقت اعلیٰ تعلیم کے مواقع آپ کے پاس اس درجے میں نہیں ہے، اس نے باہر بھی جانا ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ کو اس 12 سال کی تعلیم کا نظم بنانے کی ضرورت ہے۔ کوئی اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے اوپر، آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد پھر وہ تعلیم کا زمانہ آتا ہے کہ جس میں لوگ اپنا انتخاب کرتے ہیں, کوئی ڈاکٹر بنتا ہے, انجینئر بنتا ہے, سائنسدان بنتا ہے. اعلیٰ تعلیم کس درجے کی ہونی چاہیے, یونیورسٹیاں کس درجے کی ہونی چاہیے, ان میں کیسا آزاد ماحول ہونا چاہیے, کیسا تحقیقی مزاج اس کے اندر پیدا کرنا چاہیے, ان کو جو یہ مختلف قسم کے عزم ہیں ان کے ڈنڈا بردار فوج برداروں سے کیسے نجات دلانی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں جب تک آپ نہیں کریں گے اس وقت آپ قومی تعمیر کا کام کیسے کر سکتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں ان کا مذہب کی دعوت اور تبلیغ سے کیا تعلق ہے؟ یہ در حقیقت اس دنیا کے حقائق ہیں جن کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے, اسی طرح سے ان کی حکمت عملی بنانی چاہیے. قوموں کی تعمیر اس طریقے سے ہوتی ہے.
ٹھیک جاوید صاحب, ایک آخری کوشچن ہے, اگر آپ مختصراً اس کا جواب دے سکیں. آپ کی پوری گفتگو سے جو اندازہ ہوا وہ یہ کہ تبدیلی جو ہے وہ نیچے سے آتی جائے گی اور اوپر کی سطح تک آئے گی. یہ بھی ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہیں, تبدیلی اوپر سے آنی چاہیے. جب اوپر سے قوت نافذ ہوگی, قانون نافذ ہوگا, تو تبدیلی آہستہ آہستہ گریجولی نیچے تک آئے گی. آپ کی رائے جاننا.
میں اس بحث کو بےمانی سمجھتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اصولی چیز یہ ہے کہ تبدیلی ہمیشہ سماج میں آتی ہے, وہ حکومت میں نہیں آتی. یعنی کوئی بھی حکومت اگر پیدا ہوگی تو وہ سماج کے اندر سے پیدا ہوتی ہے. اب سماجی تبدیلی کے لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ چیزیں ہیں جن کا لحاظ کرنا ہے. اس میں کردار کس کس کو ادا کرنا ہے, مجھے بھی کرنا ہے, آپ کو بھی کرنا ہے, حکمرانوں کو بھی کرنا ہے. تبدیلی ایک قومی عمل ہے اور اس قومی عمل نے ہر ایک نے اپنا حصہ ادا کرنا ہوتا ہے. یعنی اس وقت جو حکومتیں قائم ہیں وہ کہیں آسمان سے آئی ہیں, وہ مسلمان ہی ہیں, اسی معاشرے کے لوگ ہیں, اسی کے اندر سے اٹھے ہیں. قومی تعمیر کے کام کا اس لحاظ سے تو کوئی براہ راست مذہب سے بھی تعلق نہیں ہے. وہ اگر مسیحی بھی ہیں تو آئیے بیٹھیے ایک میز کے اوپر اور بیٹھ کے دیکھیے کہ تبدیلی کیسے آنی چاہیے. یعنی تبدیلی تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے. تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں معاشی بدحالی ہے, اگر لوگوں کے لیے صاف پینے کا پانی بھی نہیں ہے, اگر ان کے بچے تعلیم نہیں پا رہے ہیں, اگر آبادی صحیح توازن کے ساتھ نشو نما نہیں پا رہی, تو یہ ہم سب کا مسئلہ ہونا چاہیے. اس لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جب آپ بیٹھیں گے تو اس میں نیچے کے لوگ بھی شریک ہوں گے, اوپر کے لوگ بھی. لیکن وہ کیا چیز ہے جس کو تبدیل کرنا پڑے گا پہلے؟ یعنی تبدیل چند حکمرانوں کو نہیں کرنا پڑے گا, سماج کو بحثیت مجموعی تبدیل کرنا پڑے گا. اس تبدیلی کا ریفلیکشن پھر آپ کو سیاست میں بھی نظر آئے گا اور باقی اداروں میں بھی نظر آئے گا.
ٹھیک, بہت بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کا, تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم نے یہ جو تین اقساط پر یہ پروگرام آپ کے سامنے رکھا, امت مسلمہ کے زوال کے اسباب اور ان کا حل, اور بھی بہت سارے آپ کے ذہن میں شاید سوالات ہوں گے, کچھ اور اشکالات ہوں گے, کچھ اور ایسی کنفیوژنز ہوں گی جو آپ کلیئر کرنا چاہیں گے. اپنے سوالات آپ اس ای میل ایڈریس پر ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں, ih@duniatv.tv. آپ کے ان سوالات کو اگلے کسی پروگرام میں ہم ٹیک اپ کر لیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.